بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 30 جنوری 2009، مسجد دار السلام باغ جنہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقف صحیح صاحب نے خطاب جمعہ میں توبہ کی عظمت و فضیلت اور توبہ کی شرائط کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصاً على ظلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وقال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سادات، آپ کے علم میں ہے کہ توبہ کے منادی کے حوالے سے تنظیم اسلامی نے پچھلے ہفتے ایک خصوصی مہم کا آغاز کیا تھا. وہ مہم ایک جمعے شروع ہوئی اور ہفتہ چکے ہمارا ایک ٹارگٹ تھا کہ اس بے زور شور سے اس مہم کو اٹھایا جائے. تو آپ کو یاد ہوگا پچھلے جمعے اس مہم کا اختتام تھا اور اس کا آخری پروگرام جس میں آپ حضرات کی بھی شرکت ہوئی اور میں مسجد دار السلام کے نمازیوں کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی اس کام میں تعاون کیا خیر کے اس کام میں، اور وہ بھی نکلے. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ تو قوم کو جگانے کا ایک ذریعہ ہے. اپنا پیغام، بلکہ اپنا نہیں حقیقتاً قرآن و سنت کا پیغام، اس حوالے سے جو رہنمائی ہے. ہر شخص اس سوچ میں تو ہے کہ کیسے ہم ان حالات سے نکل سکتے ہیں. ہر سوچنے سمجھنے والا باشعور شہری پاکستان کا پریشان بھی ہے، سوچتا بھی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اپنے اپنی سوچ کے مطابق اپنے ذہن میں مختلف تجاویز بھی رکھتا ہے ہر شخص. لیکن یہ ہے کہ ہمارے لیے اصل رہنمائی قرآن و سنت کی رہنمائی، وہ فیصلہ کن ہے. انہ لقول فصل وما هو بالهزل، یہ قرآن فیصلہ کن کا نام ہے. وبالحق انزلناه وبالحق نزل، ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ ہی نازل ہوا. یا الحق اسمانی، چنانچہ اس کی رہنمائی جو ہے اس سے قوم کو آگاہ کیا جائے، اور کرنے کا اصل کام کیا ہے اس کی طرح متوجہ کیا جائے، وہ کام جو ہر شخص آج سے شروع کر سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے جمعے یا اس سے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ ہم سب کی بڑی دلی آرزو ہے کاش مسلمان متحد ہو جائیں. 1.5 ارب کی تعداد میں مسلمان ہیں، یہ اگر یکجا ہو جائیں تو بڑی قوت بن جائے. ریسورسز بھی ہیں ان کے پاس، ہر طرح کے وسائل ہیں، دولت ہے، تیل جو اس وقت بہت بڑی دولت ہے دنیا میں سمجھا جاتا ہے، اس کے بڑے ذخائر مسلمانوں کے پاس ہیں. اور پھر چلیے سائنس اور ٹیکنالوجی میں کسی درجے پیچھے صحیح، لیکن ایٹمی قوت تو ہے. ہمارا وہ ایٹم بم جب یہ تیاری کے مرحلے میں تھا تو پوری دنیا میں غلغلہ تھا، اسلامی بم تیار ہو رہا ہے. وہ اسے اسی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ عالم اسلام کے پاس یہ قوت آ جائے. لیکن اس قوت کو بے اثر کس چیز نے بنایا؟ ہمارا انتشار افتراق. لیکن وہ انتشار اور افتراق بھی خام خواہ نہیں ہے, قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے, دین کو چھوڑ دینے کی وجہ سے. دین ویسے ہی ہماری زندگی میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, اکثر و بیشتر محض کچھ رسومات ہیں. ایک بہت بڑا طبقہ تو وہ ہے کہ جو نماز روزے جیسی فرض چیزوں کا بھی اس کے اندر وہ عامل نہیں ہے. ایک سروے کر کے دیکھ لیجیے آپ پورے پاکستان کا, تو معلوم ہوگا کہ 8-10% سے زیادہ لوگ نماز نہیں پڑھتے. گویا 90% مسلمان وہ ہے جو اہم ترین فرض بھی ادا نہیں کر رہا, اور عملاً زندگی کا رخ ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ جاننے کی کہ کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, شریعت نے کس چیز کو جائز کیا, کس کو ناجائز کیا. ہماری زندگی گزر رہی ہے نفسانی خواہشات اور مفادات, اس کی بنیاد میرا مفاد کسی کی, میری مرضی, میری من کی خواہش وہ پوری ہونی چاہیے. اور جو نماز پڑھنے والے ہیں, نماز روزے کا اہتمام کرنے والے, الحمدللہ یہاں تک پہنچے, اللہ تعالیٰ آگے بھی لائے, لیکن آمدن صورتحال کیا ہے؟ بہت مایوس کن ہے کہ ان میں سے ایک عظیم اکثریت وہ ہے جو دین کے صرف انہی دو تین چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہے, نماز روزہ اور عمرہ اور حج اور زکات, بلکہ زکات کا معاملہ بھی بہت زیادہ تشویشناک ہے. باقی معاشرت معیشت اس میں وہی اصول ہے کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدت زمانے کے مطابق. اور زمانہ کیا ہے آج کا؟ ساری کے ساری شیطانی تہذیب ہے, شیطانی کلچر ہے, شیطانی معیشت, اس کو ہم نے اونچ کیا ہوا. تو یہ ہے اصل بات, قوم کو متوجہ کرنا, اور خاص طور پر جو حالات ہیں پاکستان کے بھی اور پورے عالم اسلام کے, اس وقت پاکستان کا معاملہ زیادہ سنگین ہے. آپ نے یہ بات دیکھ لی ہے, پچھلی بار بھی میں نے عرض کیا تھا, اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اوباما کے آنے سے کوئی خوش آئند توقعات وابستہ نہیں کی, کسی خوش فہمی میں نہ رہے. پاکستان کے حوالے سے اس کے عزائم زیادہ خطرناک ہیں مجھ کے مقابلے. بلیک بش کا خطاب وہ اسے مل چکا ہے لقب. ابھی جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے اس کی صدارت کو, لیکن دنیا نے اس کو یہ لقب دے دیا. کیا مطلب ہے؟ وہی بش کی پالیسیز چلیں گی, کوئی فرق نہیں واقع ہوگا, وائٹ کی بجائے بلیک بیٹھا ہوا. تو حقیقت یہ ہے, اور صرف وہی نہیں چلیں گی بلکہ پاکستان کے حوالے سے عزائم زیادہ خطرناک ہیں, اس کا عملی ظہور بھی ہو چکا, اور فوکس کر دیا انہوں نے پاکستان کو. انڈیا کے ساتھ بھی معاملہ سٹل ہو گئے. اوباما نے ایک بات کی تھی, کشمیر کی بات کی تھی, جس پر انڈیا بہت سیکھپا ہوا تھا, کیونکہ پاکستانی حکومت کا یہ موقف رہا مشرف کے دور سے رہا کہ آپ کہتے ہیں کہ اپنی جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو بند کرو, ختم کرو, یہ بہت بڑا خطرہ ہے, دہشت گردیوں کے ہاتھوں میں لگ سکتا ہے, دنیا کے امن کو نقصان پہنچے گا. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کشمیر ایشو جب تک حل نہیں ہوتا بھارت کا اور ہمارا معاملہ رہے گا, اور ہم بھارت ایٹمی قوت ہے تو ہمارے پاس بھی بیلنس ہونا چاہیے. لہٰذا ایٹمی قوت تو ہماری بیسک نیسیسٹی, بنیادی ضرورت. یہ ایک دلیل تھی جس کو توڑنے کے لیے, اور پاکستان کے ایٹمی دانت نکالنے کی تیاری کے طور پر میدان ہموار کرنے کے لیے کہ چلو ہم مسئلہ کشمیر کو سیٹل کر دیتے ہیں. اور اوباما نے یہ کہا کہ ہم مسئلہ کشمیر کو ایڈریس کریں گے, ابھی اس نے حلف نہیں اٹھایا. اس پر انڈیا اتنا سیکھپا ہوا ہے, اور اس نے اتنا احتجاج کیا کہ اس نے سجدہ سہو کر لیا, اب وہ کشمیر کی بات نہیں کر رہا, اب سارا ملبہ پاکستان پر گر رہا ہے. اور وہ بات جو بہت عرصے سے سنتے آ رہے تھے کہ عراق سے فوج نکال کر پاکستان کے بارڈر پر لائی جائے گی, اس کی طرف بھی پیش قدمی شروع ہو گئی, ٹارگٹ پورے طور پر کیا جا چکا ہے. راستہ کون سا ہے؟ ہم تمنا تو کر سکتے ہیں پوری امت مجتمع ہو جائے، لیکن تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا. میرے بس میں تو نہیں ہے کہ میں سارے مسلمان ممالک کے حکمرانوں کو اکٹھا کر دوں اور بٹھا کے ان سے کہوں کہ متحد ہو جاؤ اور وہ میری بات مان لیں، میری یا آپ کی. میرے لیے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ میں دینی طبقات ہی کو اکٹھا کر دوں. گزارش کر سکتا ہوں، میرا بس تو نہیں چلتا، نہ میرا چلتا ہے نہ آپ کا چلتا ہے. بس کس پر چلتا ہے؟ اپنی ذات پر تو چلتا ہے نا. سبب کیا ہے ساری حالات کی جو بھی خرابی ہے اور جو فساد ہے اس وقت، اور امت پر جو اللہ کے عذاب کے سائے ہیں، خاص طور پر پاکستان پر اب جو سایہ آ گیا ہے، سبب ہماری ہی بدعمانیاں ہیں. امت افراد کا مجموعہ ہے، اور جب عظیم اکثریت جو ہے وہ غلط رستے پر چل جائے تو اللہ کی رحمت اور نصرت سے محروم ہو جاتی. فطرت افراد سے اغواز بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. ملت کے گناہوں کی سزا دنیا میں ملتی ہے، یہ اللہ کا حصول ہے. مسلمان قوم جو زمین پر اللہ کی نمائندہ امت ہو، اللہ کے نام لیوا ہو، اللہ کی کتاب کی حامل ہو، اللہ کے رسول کے امتی ہو، اور پھر وہ اللہ سے اور رسول سے بے وفائی کریں، دین سے غداری کریں، تو دنیا میں عذاب آتا ہے. یہ اللہ کی سنت. اس عذاب کو ٹالنے کا راستہ کیا ہے؟ امت ٹھیک ہو جائے. ساری امت کو میں ٹھیک نہیں کر سکتا، خود تو کر سکتا ہوں، اپنے خود اپنے وجود پر تو ایفرٹ کر سکتا ہوں اسے ٹھیک کرنے کی. یہی نقطہ آغاز، خود اس رخ پر آئیں، آپ بھی تو امت کا حصہ ہیں، اور دوسروں کو جگائیں، متوجہ کریں، انہیں بھی قرآن کا یہ پیغام پہنچائیں، انہیں بھی یہ راستہ دکھائیں. اگر تو اس رخ پر آ گئے، قبلہ درست کر لیا، چنانچہ وہ آیات میں انشاءاللہ ترجمہ آج کروں گا، پچھلی مرتبہ رہ گیا تھا، جو توبہ کے حوالے سے جن میں بڑی امید افزائی ہے، امید افزا آیات ہیں، روشن کرن کی حیثیت رکھتی ہے. تو جب قبلہ درست ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ساتھ ہو، اس کی نصرت بھی ساتھ ہو، دنیا میں بھی دوبارہ مسلمان جو ہیں وہ غالب اور مقتدر قوت ہوں گے، ابلیسی قوتوں کو شکست ہوگی. راستہ اس کا یہ ہے. اور جو لوگ اس رستے کو اختیار کریں، تھوڑے ہوں تعداد میں، بحثیت مجموعی امت نہیں بدل رہی، انہیں بدبیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے اپنا راستہ سیدھا کر لیا ہے، تو وہ اصل میں اپنی جنت کا راستہ سیدھا کیا ہے. یہی راستہ ہے جو اخروی کامیابی کی طرف لے جانے والا. لہذا راستہ ہمارے لیے ہے ہی ایک، اور اس کا نقطہ آغاز توبہ و استغفار. بہرکیف ان آیات سے میں بات شروع کروں گا، اور آج میرا ارادہ یہ ہے کہ توبہ کے بارے میں گفتگو تو ہوئی کہ اس کی ضرورت ہے، وقت کا اہم تقاضا ہے، اور اس کے عملی تقاضے کیا ہیں، توبہ کرنے کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے، اس پر گفتگو بھی پچھلی بار ہو چکی ہے. توبہ کی عظمت، فضیلت، اہمیت، اس کی تشویق اور ترغیب جو ہمیں احادیث میں ملتی ہے، تو میری خواہش یہ ہے کہ آج کچھ احادیث جو ہیں وہ آپ کو سناؤں، تاکہ اندازہ ہو کہ یہ کتنی عظیم اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ اس نے در توبہ ہمارے لیے کھلا رکھا ہے، اور توبہ کرنے والے شخص سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے. توبہ کون کر رہا ہے؟ اس نے گناہ کیے، اس نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا ہے، بہت بڑی بڑی کوتاہیاں اس سے ہو چکی ہیں. اب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا، تمہارے بہت گناہ ہیں، اب تم تو ریجیکٹڈ. نہیں، آؤ تو صحیح، توبہ تو کرو، پھر دیکھو اللہ کی رحمت. یہ جو ایک مقام ہے، اس کے حوالے سے احادیث میں جو ترغیب ملتی ہے، تو انشاءاللہ چند احادیث بھی میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ جو پچھلی مرتبہ بیان ہونے سے رہ گئی. سورہ زمر کی آیت، یہ آیت تو وہ ہے جسے ایک اعتبار سے کم ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید افزا آیت، ہمارے لیے سب سے زیادہ دل فریب آیت، کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا. یہ قرآن مجید کی خاص ایک اصطلاح جب سمجھیے اس کا ایک اسلوب ہے، گناہ کیا یعنی خود اپنا نقصان کیا، اپنی جان پر ظلم ڈھایا، کسی اور کا کچھ نہیں بگڑے گا، کسی اور کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اگر وہ دنیا میں بدلہ نہ بھی لے سکا تو آخرت میں جا کے اسے وہ بدلہ ملے گا، وہ کہے گا کہ میرے اوپر اور زیادتیاں کی گئی ہوتی، آج مجھے ضرورت تھی اس کی کمپنسیشن. تو اصل نقصان اس کا نہیں ہے جس کی زیادتی ہوئی ہے، جس کے ساتھ ظلم ہوا اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. تو یہاں پر کمپنسیشن نہ ملی تو آخرت میں جو ملے گی تو وہ تو واقعی اس کو رحمت سمجھے گا کہ اچھا ہوا دنیا میں نہیں ملی، ضرورت تو آج تھی. ہاں لیکن جس نے ظلم کیا ہے اصل میں اس نے اپنا نقصان ہے، جس نے گناہ کیا ہے اس نے اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑا چلایا. تو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے، جنہوں نے اپنا ہی نقصان کیا ہے، گناہ کمایا ہے، زیادتیاں کی ہیں، ظلم کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. کتنے ہی گناہ ہوں اللہ تعالی معاف کر دے گا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالی تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، وہ معاف کر دے گا. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالی بخشنے والا ہے، مہربان. اب معاف کر سکتا ہے اور معاف کر دے گا، لیکن کن کے گناہوں کو معاف کرے گا؟ اس کی وضاحت اگلی آئے گی. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس زمن میں کہ گناہ کتنے ہوں، ایک واقعہ ہے جو حدیث میں آیا ہے، میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو سناؤں گا، کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے اور پھر اسے احساس ہوا کہ میں نے زیادتی کی ہے، میرا بچنا محال ہے، آخرت میں پکڑا جاؤں گا. تو وہ توبہ کی طرف متوجہ ہوا. وہ بڑی ایک دلچسپ قصہ ہے، حدیث میں بیان ہوا، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان غفاری اور جو رحمت ہے وہ بے پایا. تو بہر کیف وہ معاف کر سکتا ہے، وہ معاف کرے گا. رحمت سے نا امید نہ ہونا. کوئی شخص یہ سمجھے کہ میرے تو گناہ اتنے ہیں، میری زندگی تو بالکل گناہوں کی دلدل میں غرق ہے، میں نہیں بخشا جاؤں گا، لہذا وہ توبہ کی طرف ہی نہ آئے، چھوڑ دے اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر. نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، در توبہ کھلا. وہ معاف کر سکتا ہے، اس کو اختیار ہے. وہ کس ابو جہل کو بھی معاف کر سکتا ہے، اختیار ہے اس کا، لیکن اس نے کچھ ضابطہ بنایا، اس کے اپنے وضع کردہ قوانین بھی ہیں، اس نے اپنی سنت کو جا بجا بیان کیا، واضح کیا قرآن مجید میں. آؤ تو صحیح اللہ کی طرف، معافی تو مانگو، اپنے گناہوں کی بخشش تو چاہو. اقبال کا وہ شعر میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. اللہ تعالیٰ تو معاف کرنا چاہتا ہے. ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا لگائی جاتی ہے آسمانوں میں، بلکہ سمائے دنیا نچلے آسمان سے فرشتہ پکارتا ہے اللہ کی طرف سے، ہل من سائل فاعطیہ، ہل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی معافی مانگنے والا، بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم کہیں کہ نہیں، ہم نے تو نہ معافی مانگنی ہے نہ ہمیں کوئی پچھتاوا ہے، ہم اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے تیار نہ ہوں، تو قصور کس کا ہوگا؟ اور توبہ کا اصل مفہوم ہے پلٹنا، واپس آنا. ہم اللہ کے بندے ہیں، بندگی کے رستے سے ہٹ گئے ہیں، ہم نے وہ کام کرنے شروع کر دیے جو ہمارے آقا کو ناپسند ہیں، ہم نے ان کے ساتھ دوستی گاٹھنی شروع کر دی جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں. ڈی ٹریک ہو گئے نا، اب واپس پلٹو. توبہ کا مطلب پلٹنا. چنانچہ اگلی آیت میں وضاحت آ رہی ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ معاف کر دے گا، تمہارا کام کیا ہے؟ پلٹو اپنے رب کی طرف، متوجہ ہو جاؤ اپنے رب کی جانب. وہ امپلائڈ ہے کہ معاف تو وہ کر سکتا ہے، کل اختیار رکھتا ہے، کوئی ہاتھ نہیں روک سکتا اس کا کہ تو نے ایک انتہائی ظالم کو، گناہگار کو کیوں معاف کر دیا. نہ صرف یہ کہ وہ معاف کر سکتا ہے، بلکہ واحد وہی ہے کہ جو معاف کرنے کا حق رکھتا ہے، کسی اور کو معاف کرنے کا حق نہیں دیا اللہ نے. کسی پوپ کو، پادری کو اختیار نہیں ہے کہ وہ آ کر جو ہے کوئی اس کے سامنے اعتراف کرے اور وہ اس کے گناہ معاف کر دے، سرٹیفکیٹ جاری کر دے کہ میں نے معاف کر دیا. ایک ہی ہستی ہے جسے اختیار ہے، وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. کون ہے کہ جو گناہوں کو بخش سکتا ہو سوائے اللہ؟ لیکن وہ کن کو معاف کرے گا؟ اس نے اپنا ضابطہ بنایا، تم آؤ نا اس رستے پر، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرف. اگر پہلے بے شمار گناہ کیے ہیں، کوہ احد جتنا ڈھیر ہے گناہوں کا، بلکہ کوہ ہمالیہ جتنے بلند ڈھیر بن گیا ہے، آج اگر خیال آیا ہے، آج ہی رجوع کرو، وانیبو الی ربکم، اپنے رب کی جانب متوجہ ہو جاؤ، یعنی اب قبلہ سیدھا کر لو اللہ کی طرف، اس کو اپنا رب اور آقا مانا ہے. تو اب قبلہ سیدھا کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ واسلمو لہ، اگلے الفاظ میں آ گیا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، اس کا ہر حکم سر آنکھوں پر. اب زندگی، بقیہ زندگی اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی میں گزرے گی، اس کا ہر حکم مقدم. ایک کروڑ کا فائدہ نظر آ رہا ہے لیکن جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اٹھا کے ٹھوکر مار دی جائے، جھوٹ بولنا میرے رب کو ناپسند. چھوٹی سی بے انصافی کروں، میں انصاف کی مسند پر بیٹھا ہوا ہوں، میرے پاس اختیار ہے، راتوں رات لکھپتی بن سکتا ہوں. بندگی کا تقاضا کیا ہے؟ نہیں، رب نے اس کو حرام قرار دیا، لہذا وہ لاکھوں ہو کروڑوں ہو جوتی کی نوک پر. یہ ہے سیدھا کرنے کا مطلب اپنا قبلہ. یہ نہیں ہے کہ نماز کے وقت تو بڑی اہتمام کے ساتھ قبلہ سیدھا ہو رہا ہے اور بقیہ زندگی میں نفس پرستی ہے، دولت پرستی ہے، حوث پرستی ہے، اور پھر شام کو استغفار بھی کر لی، تسبیح پھیر لی، جبکہ ارادہ کوئی نہیں ہے اپنی زندگی کو بدلنے کا. یہ توبہ نہیں. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، متوجہ ہو جاؤ اپنے رب کی جانب، تو أَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، ہر حکم سر آنکھوں پر. وہ آسان لگے، مشکل لگے، اس میں دنیاوی نقصان نظر آتا ہو، کچھ ہو، آج میں طے کر لوں کہ گھر میں شرعی پردہ نافذ کروں گا، تو مجھے پتا ہے کہ یہ میں نے کام کیا تو پوری برادری میرا بائیکاٹ کر دے گی، لیکن اللہ کا حکم ہے. آپ جا کے پوچھئے علماء سے جو مدارس میں بیٹھے ہوئے ہیں، دار الافتاء، اور وہاں پر لوگوں کو رہنمائی دیتے ہیں، جا کے رہنمائی دیجئے، سالی سے پردہ ہے کہ نہیں ہے، دیور سے پردہ ہے کہ نہیں ہے. اب اس پردے کو ذرا نافذ کر کے دیکھیں گھر میں، اسلامی تعلیمات کیا ہے. الحم و موت، دیور کے بارے میں فرمایا، جب پوچھا گیا تو آپ نے معلوم ہے تو موت، اس لیے کہ وہ چونکہ ہر وقت کا گھر کے آنا جانا ہے اور اس کو تنہائی کے مواقع بھی مل سکتے ہیں، اصل خطرہ تو وہاں پہ ہے، لیکن آپ دیور سے پردہ نافذ کر کے دیکھیں، اپنے داماد سے کہیں کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لے کر آیا کرو، منہ اٹھا کر چلے مت آؤ، اسلامی شریعت کے خلاف ہے، پوری برادری بائیک آؤٹ کر دے گی. یہ ہم کرنے کو تیار ہیں. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. اسی طریقے سے معیشت کے اندر ایک سود اور جوا ہی حرام نہیں ہے، کاروبار کی بے شمار شکلیں جو ناجائز ہیں. ہمارے یہاں ایسے ایسے بھیس بدل کر آتا ہے یہ سود اور جوا کہ بظاہر لگتا ہے کہ بڑا ایک بزنس کا جو ہے ایک واحدہ ہو رہا ہے، سو بھیس بدل کر آتے ہیں. سب سے زیادہ تشویش یہ ہونی چاہیے ہر کاروبار کو کرتے ہوئے کہ پوری طرح چھان پھٹک لوں کہ اس کے اندر کوئی چیز خلاف شریعت تو نہیں ہے، کہ میری جو معیشت ہے اس کے اندر حرام آ جائے اور میری دعائیں بھی قبول نہ ہو اللہ کی. تو وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ وہ عذاب آ پہنچے. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور پھر تمہاری مدد نہیں ہوگی. وہ آخرت کا وقت آئے گا، موت آ گئی اور بس بات ختم ہو گئی، در توبہ بند. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے، اللہ نے اپنا یہ کلام جو نازل کر دیا اب اس کی پیروی کرو، اس کا اتباع کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو. وہ کلام ہی نازل نہیں کیا، اس کے معلم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا تاکہ ہدایت پوری طرح واضح ہو. پیروی کرو اب اس رستے کی، اس پر چلو، یہ ہے رب کا بتایا ہوا راستہ، یہ اس کا پسندیدہ راستہ ہے. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتتن، اس سے پہلے کہ دنیاوی عذاب آ جائے اچانک. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا احساس تک نہ ہو، پھر موقع نہیں ہوگا سمجھنے کا. یہ ہے وہ آیات جس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے. ایک طرف امید کی کرن بھی ہے، اور کرن ہی نہیں ہے، خورشید تاباں ہے امید کا. کتنے ہی گناہ کیے ہیں، اللہ معاف کر دے، آؤ تو صحیح تم اس کے رستے پر. ہاں راستہ یہ ہے، بڑا واضح راستہ ہے، ھذا صراط مستقیم. تمہارے پہلا نقطہ کیا ہے واپس پلٹنے کا؟ توبہ اور استغفار. استغفار کہتے ہیں سابقہ گناہوں پر مغفرت کی دعا، پروردگار ان کو معاف کر دے، ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہی ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا. لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم لازماً خسارہ پانے والوں میں سے ہوں. یہ ہے وہ توبہ جس کی بنیادی ہم کر رہے ہیں. یہاں سے کام شروع کرو، دنیا بھی سنورے گی اور اصل معاملہ آخر. اب جہاں تک توبہ کی شرائط کا تعلق ہے، سن لیجیے، علماء نے معین کیا، وہ جو پچھلی بار بھی بات آئی تھی، توبۃ النصوح. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ النصوحا، اہل ایمان پلٹو اللہ کی طرف، اور یہ پلٹنا ہو خالص خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اس میں کھوٹ نہ ہو. وہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ توبہ ہر گناہ پر واجب ہے. جو بھی گناہ سرزد ہوا اس کی توبہ کرنی چاہیے، غلطی ہو سکتی ہے. دیکھیں توبہ کے بھی لیول ہیں. ایک شخص ہے ابھی تک ایمان بھی نہیں لایا تھا، اس کی ساری زندگی ابھی تک کفر اور شرک کے اندر گزری، اب وہ توبہ کرتا ہے کہ میں کفر اور شرک سے تائب ہوا اور میں نے رب کی وحدانیت کو تسلیم کیا اور میں ایمان لے آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. سابقہ سارے گناہ معاف ہیں، کتنے ہی ہیں. وہ ایسے ہے جیسے آج ہی اس کی ولادت ہوئی ہے ماں کے بطن سے. ایک تو یہ توبہ ہے. اب ایمان لانے کے بعد پھر دین پر چلنے کے معاملے میں کہیں کوتاہی ہو گئی، کہیں کوئی حکم ٹوٹ گیا، اس کا بھی امکان ہے. اب جب بھی کبھی کوتاہی ہو رہی ہے، کہیں غلطی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن سچی توبہ کی شرائط میں کیا ہے؟ ایک تو ندامت ہو کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے اپنے رب کے ساتھ جو عہد کر رکھا ہے اس کو توڑا، لست بربکم قالوا بلا، وہ میرا آقا تھا، میں نے اس کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، مجھ سے غلطی کی، میں نے اپنے حدود سے تجاوز کیا. اور نمبر دو، اس گناہ کو چھوڑ بھی دے، جس غلطی کا ارتکاب ہوا، جس گناہ کا ارتکاب ہو رہا تھا، توبہ کی ہے، اب اس گناہ سے تائب باز آ جائے آئندہ کے لیے، اور پختہ ارادہ ہو، یعنی عزم مصمم تو ہو کہ آئندہ کبھی نہیں کروں گا، لیکن عملاً بھی چھوڑے کم سے کم کچھ وقت کے لیے، تو معلوم ہو کہ اس کا ارادہ پختہ تھا. ہو سکتا ہے پھر کسی وقت غلبہ ہو، نادانی، غفلت، جذبات، پھر کبھی شیطان جو ہے وہ اس کا وار کاری ہو گیا اور پھر قدم پھسل گیا، پھر توبہ کرے اور اسی عزم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے. لیکن پلٹنا ہے بار بار، صراط مستقیم ہے، ایک ٹریک ہے جو دے دیا گیا آپ کو سیدھا. گناہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم کہیں نہ کہیں ہمارا قدم ڈگمگاتا ہے، اس سے اتر جاتے ہیں. اب اتر کے وہی نہ پڑے رہے، واپس پلٹے اس پر، اور پوری کوشش ہو کہ دوبارہ وہ قدم نہ ڈگمگائے. پھر کسی وقت ڈگمگا گیا، پھر اسی عزم کے ساتھ، اسی خالص نیت کے ساتھ توبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، چاہے کتنی ہی مرتبہ وہ آپ سے وہ کوتاہی ہو. لیکن اس وقت عزم ہونا چاہیے اور عملاً بھی وہ گناہ چھوڑ دینا چاہیے. یہ ہے وہ شرائط کی توبہ کی، قبولیت کی ہے اور سچی توبہ کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی شخص کا کوئی حق مارا ہے، یہ تو معاملہ تھا حقوق اللہ کا، اگر حقوق العباد کے معاملے میں کوتاہی ہو گئی تو پھر اس میں لازم کیا ہے؟ اس کی تلافی کرنی ہوگی. مثلا اگر کسی کا مال یا کوئی چیز جو ہے غصب کی ہے، ناجائز طور پر قبضہ کر لیا ہے، تو اس کو واپس کرے، حق مارا ہے وہ حق ادا کرے. اور اگر کسی کے ساتھ زبانی طور پر کوئی زیادتی کر بیٹھا، تہمت لگا دی، گالی دے دی، کوئی الزام لگا دیا، جھوٹی بات منسوخ کر دی، بہتان لگا دیا، پھر اس سے معافی مانگے. یہ ہے اصل میں وہ توبہ، اور یہی منطقی تقاضا بھی ہے اسلام دین فطرت. جس شخص کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کی زیادتی کا ازالہ کرو، یہ عملی توبہ ہے نا. ایک شخص جو ہے وہ زبان سے توبہ توبہ کی رٹ لگاتا رہے اور زیادتی بھی کرتا رہے، کون مانے گا کہ یہ توبہ ہے؟ اپنے سلیم بھی نہیں مانے. جب وہ ازالہ کر سکتا ہے اور نہیں کر رہا، نہیں یہ سچی توبہ نہیں ہے، کیوں نہیں کر سکتا. اور اگر وہ شخص ایسا ہے کہ اس انتقال ہو گیا اور اب کچھ نہیں کر سکتا، تو اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرے، اس کی طرف سے کوئی صدقہ کر دے، یہ ساری چیزیں بھی اس گناہ کے ازالے کا موجب بنے. اس توبہ کے حوالے سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کی قسم ہے کہ میں اللہ تعالی سے کی جناب میں استغفار اور توبہ کرتا ہوں روزانہ 70 مرتبہ سے بھی زائد. یہ توبہ کون کر رہا ہے؟ جو معصوم عن الخطا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن میں یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف اگر کوئی ہیں بھی، لیکن یہ نہ سمجھیے کہ کوئی ہے گناہ. گناہ کی نوعیت کیا ہے زیادہ سے زیادہ؟ کہ کسی کام کو 100% لیول پر کرنا مطلوب تھا، بندگی، دعوت، اس میں کوئی ایک آدھ 99-98% رہ گیا. زیادہ سے زیادہ, اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا احساس کہ شاید میں حق ادا نہیں کر پا رہا دعوت کا, ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, تو شاید میرے اندر کوئی کمی ہے. لہذا اور اس پر اور استغفار کہ پروردگار شاید میری کوششوں میں کوئی کمی رہ گئی, میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی ہے, میری دعوت میں شاید کوئی کمی رہ گئی. اس پر بھی 70 مرتبہ سے زائد, اور دوسری حدیث میں الفاظ یہ کہ 100 مرتبہ. یہ حضرت عقبہ بن یسار المزنی سے روایت ہے, اور یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا, اے لوگوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو اور استغفار کرو, اپنے گناہوں کی بخشش چاہو اس سے. فانی اتوب فی الیوم 100 مرہ, میں خود 100 مرتبہ روزانہ توبہ کرتا ہوں, استغفار کرتا ہوں. تو ایک شخص بندگی کے رستے پر آ بھی گیا تب بھی حق ادا نہیں کر پاتا. ہم نماز پڑھ بھی رہے ہیں, نماز کا حق کہاں ادا ہوتا ہے؟ تکبیر تحریمہ کے بعد دو سلام پھیرنے تک پتہ نہیں دنیا کے کتنے مسائل ہیں جو ہم حل کر رہے ہوتے ہیں اس دوران. تو ایک نیک کام کیا, لیکن جو سچے بندہ مومن ہے انہیں احساس ہوتا ہے کہ پروردگار حق تو ادا نہیں ہوا, کوتاہی تو رہ گئی, لہذا اس پر بھی استغفار. تو بندگی کا تقاضا یہ ہے مسلسل استغفار کرتے رہنا, توبہ کرتے رہنا, گناہوں پر بھی یا اس پر بھی کہ میں حق کے بندگی ادا نہیں کر پا رہا, میں اپنے فرائض اس طور سے پورے نہیں کر پا رہا, نماز, روزہ, حج, زکات اور جو دین کے فرض فرائض ہیں جیسے کہ ان کا حق ہے, اس سے کوتاہی ہو رہی ہے, پروردگار تو معاف فرما دے. یہ ہے معمول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی نگاہ میں توبہ کا کتنا اونچا مقام ہے, اس میں یہ حدیث جو ہے یہ کلائمیکس جو میں ابھی آپ کو سنانے چلا ہوں, اور یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو حمزہ انس بن مالک انصاری جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں سے تھے, وہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ اشد فرحا بتوبت عبده حين يتوب الیہ من احدکم کان علی راحلته بارض فلاته. حضور فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے جب وہ اس کی طرف سچی توبہ کرتا ہے اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. ایک ایسے شخص کا تصور کرو کہ جو کسی بیابان صحرا میں تھا اور اپنی سواری پر تھا, اونٹ پر ہے, صحرا عبور کر رہا ہے, لقودق صحرا ہے. فن فلتت منہ وعلیہ طعامہ وشرابہ, اور وہ اونٹنی جو ہے اس کی, وہ اونٹ ہے یا اونٹنی ہے, وہ سواری اس سے غائب ہو گئی, یعنی بین السطور میں ہے کہ کہیں تھوڑی دیر کے لیے سستانے کو روکا, آنکھ لگ گئی, آنکھ کھلی تو اونٹ غائب. وعلیہ طعامہ وشرابہ, اسی اونٹ کے اوپر پانی بھی ہے, کھانے پینے کا سامان بھی ہے, سب کچھ جو دنیا تھی اس کی, وہ کل وہ اونٹ تھا. اب جب وہ غائب ہو گیا تو اب وہ شخص ہے اور لکو دف صحرا ہے. فأيس منها, بہت بھاگ دوڑ کی اس نے لیکن ناکام ہوا اور مایوس ہو کر بیٹھ گیا, یعنی اب موت کے انتظار میں. فأتى شجرة فاستضع في ظلها وقد أيس من راحلته, اب وہ شخص جو ہے ایک درخت کے سائے میں آتا ہے اور وہاں پر لیٹ گیا اس کے سائے میں اور بالکل اب مایوس ہے اپنی سواری سے, موت کا منتظر ہے. فبینما ہوا کذالک اذ ہوا بها قائمۃ عنده, ابھی وہ اسی کیفیت میں تھا کہ اچانک دیکھتا ہے تو وہ سواری تو ساتھ کھڑی ہے, موجود, وہ اونٹ اس کی نگاہوں کے سامنے. فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح, اب وہ اس اونٹ کی نکیل پکڑتا ہے اس لیے کہ اب اسے معلوم ہوا کہ زندگی گویا دوبارہ زندہ ہوا ہے، اور اس خوشی کی شدت میں وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن زبان سے الفاظ کیا نکلتے ہیں؟ اللہم انت عبدی وانا ربک، کہنا چاہ رہا ہے کہ پروردگار تو ہی میرا مولا آقا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. اس شدت کی وجہ سے الفاظ نکلتے ہیں کہ پروردگار تو میرا بندہ ہے، میں تیرا آقا ہوں. جتنی خوشی اس شخص کو ہوئی اس سے بھی زیادہ خوشی ایک گناہگار بندے کی توبہ سے ہوتی ہے. اب اس سے آگے کوئی مقام نہیں ہو سکتا اس توبہ کی جو اہمیت اور اللہ کی نگاہ میں جو اس کا مرتبہ ہے اس کو بیان کرنا. تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، آج میں اسی حدیث کے اوپر اکتفا کروں گا، اور حدیث اگر اللہ نے چاہا تو پھر بعد میں اگلی مرتبہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ گناہ کتنے بھی ہوئے ہوں انسان اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اور اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. اصل قصور ہمارا ہے، ہم متوجہ نہیں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کا وعدہ ہے کہ میں تمام گناہ تم سے معاف کر دوں گا. باقی حاصل کلام یہی ہے، اس وقت جو بھی ہماری کیفیت ہے اس وقت پورے ملت اسلامیہ کی یا مسلمانان پاکستان کی، میں عرض کر چکا ہوں، بعد میں آنے والوں کے لیے صرف خلاصے کے طور پر عرض کر رہا ہوں، یہ گھیرا مسلسل تنگ ہو رہا ہے. اگر کسی کو توقع تھی کہ اوباما کے آنے سے حالات بہتر ہو جائیں گے تو اپنی اس غلط فہمی کو اب اسے دور کر لینا چاہیے. پاکستان کے حوالے سے اس کے عزائم بش سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں، اور آتے ہی اس نے اس پر پیش قدمی شروع کر دی. یہ کیوں ہو رہا ہے ہم پر؟ اور میں پچھلی بار یہ بھی عرض کر چکا ہوں، جیسے مشرف صاحب کے دور سے اب زیادہ برے حالات ہیں. بڑی توقع تھی کہ یہ شخص اترے گا تبھی پاکستان کی قسمت سدھرے گی. کتنی کچھ سدھر گئی. میں مشرف صاحب کے ڈیفینس میں یہ بات نہیں کہہ رہا، میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو ہمیشہ اس ممبر سے بیان کی، کہ یہ صورتحال ایسے لوگوں کا ہم پر مسلط ہونا یہ اصل میں اللہ کے عذاب کا مظہر ہے. اور وہ عذاب کیوں ہے ہم پر؟ ہماری اپنی بدعمالیاں، انفرادی بھی ہے، دین سے دوری ہے، اللہ اور رسول کے احکامات ہمارے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں. پرائیورٹی نمبر ون اپنا ذاتی مفاد، مال و دولت، دنیاوی عزت، ناک کا مسئلہ بہت اونچا ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. اور پھر اجتماعی جرائم میں 90% مسلمان بستے ہیں اس ملک کے اندر، لیکن آج تک ہم نے اللہ کے دین کو قائم و غالب نہیں کیا، بلکہ ہماری اس اسمبلی نے جو مشرف صاحب کے دور میں تھی آخری اسمبلی، اس نے ڈھٹائی کے ساتھ وہ بل منظور کیا جو صریحاً خلاف قرآن و سنت تھا، تحفظ حقوق نسواں بل. نہ صرف یہ کہ شریعت کو نافذ نہیں کر رہے بلکہ خلاف شریعت چیزوں کو مسلط کر رہے ہیں، اور پارلیمنٹ کے ذریعے. یہ وہ اجتماعی جرائم ہیں، ان کی سزا جو ہے وہ آج مل رہی ہے، اور اللہ کی رحمت اور نصرت سے ہم محروم ہیں. حالات کب بدلیں گے؟ جب ہم اپنے خود قبلہ درست کریں گے، تو نہ ایک کے بعد ایک آئے گا. اور اس کے لیے پہلا قدم وہ توبہ ہے. قبلہ درست کریں، ففروا الی اللہ، دبکو لوٹو اللہ کی طرف، پلٹو اللہ کی طرف. اور اس پلٹنے کے لیے پہلا قدم ہے توبہ، سچی توبہ، سابقہ کوتاہیوں پر جذبات ندامت کے ساتھ، پشیمانی کے ساتھ اللہ سے ہم استغفار کریں، اور آئندہ کے لیے عزم مصمم کریں کہ اب اسی بندگی کی صراط مستقیم پر چلنا ہے جس کی طرف رہنمائی دیتا ہے یہ قرآن. ان ھذا القرآن یہدی للتی ھی اقوم، یہ قرآن ہے جو بالکل سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، اور جس کی وضاحت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا. قرآن و سنت، یہ ہے راستہ. اور اس کے نصرت کے حصول کے لیے لازم ہے کہ اس کے دین کو قائم و غالب کرنے کی جد و جہد کریں، تب اللہ کی مدد اور رحمت ہمارے شامل حال ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کا بھی اور پوری قوم کا قبلہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ حضرات کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پچھلے جمعے کو یہاں سے جو توبہ مارچ ہم نے کیا تھا, ایک ریلی تھی قوم کو متوجہ کرنے کے لیے, جگانے کے لیے, قرآن و سنت کا پیغام پہنچانے کے لیے, اس میں آپ حضرات نے بھرپور تعاون کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور توفیق دے کہ جو اس کے عملی تقاضے ہیں توبہ کے, ان میں بھی آپ کو اور آگے بڑھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ.